सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کی رکاب میں جہاد کی توفیق کے حصول کے لیے، امام کی رکاب میں شہادت حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھے مولا کی ذات پر۔ بزرگان محترم اور نوجوانان عزیز، ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ساری دنیا میں بحمدللہ حضرت زہرا کی شہادت کی مناسبت سے مجالس اور جلوس زیادہ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل کے موضوع میں داخل ہوا جائے، پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بھی سرور کونین کی اکلوتی بیٹی حضرت زہرا کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مختصراً یہ کہ فاطمیہ کا جو آغاز اور جو اس کا اختتام ہے، فاطمیہ اول، فاطمیہ دوم، یا یوں کہیے فاطمیہ اولیٰ یا فاطمیہ ثانیہ، حضرت زہرا کی شہادت کی مناسبت سے جو یہ ایام ہیں، یہ جو دن ہیں، علماء کی، مراجع کرام کی، رہبر معظم کی بہت زیادہ تاکید ہے ان دنوں کو منانے کے لیے۔ یہ دو کیوں ہیں؟ یہ دو فاطمیہ اول اور دوم اس لیے ہیں کہ جو روایت میں، جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، جو زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے لفظ آیا ہے، وہاں اختلاف روایت کی وجہ سے یہ فرق ہے۔ پیغمبر کی شہادت 28 صفر کو، اسی مناسبت سے جو روایات ہیں، یا پیغمبر کی شہادت سے 75 روز کے بعد، 75 دنوں کے بعد، یا 95 دنوں کے بعد جناب زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، یا 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد۔ 75 دن کی روایت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ، اس کا اگر حساب لگاتے ہیں تو وہ وقت تقریباً 13 جماعت الاولیٰ بنتا ہے۔ 28 سفر سے اگر آپ جوڑیں تو 75 دن 13 جماعت الاول کو بنتے ہیں۔ 95 دن کو اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ کی رحلت اور شہادت کے بعد سے یہ تاریخ 95 دن پورے ہوتے ہیں 3 جماعت الثانی کو۔ اسی وجہ سے یہ فاطمیہ اول اور فاطمیہ دوم ہے۔ ایک پہلی 75 دن والی روایت کے تحت میں، اور دوسری 95 دن والی جو 3 جماعت الثانی ہے۔ قوی ترین جو روایت ہے وہ 3 جماعت الثانی کی ہے، اس لیے اس دن کو ہمیشہ سے ہم مناتے چلے آ رہے تھے بحمدللہ۔ لیکن یہ جو فاطمیہ اول اور یہ جو 75 دن والی روایت ہے، یہ بھی کسی حد تک اس قدر ضعیف بھی نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں۔ تو انہی دو تاریخوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ فاطمیہ کا سلسلہ ابتدا اور انتہا اس طریقے سے، بالخصوص قوم مقدس میں، ایران میں، بالعموم اور بالخصوص قم میں فاطمیہ کا آغاز تقریباً 9 یا 10 جماد الاولیٰ سے ہو جاتا ہے اور یہ جاتا ہے تقریباً کچھ 6, 7, 8 جماد الثانی تک. اس پر تاکید اس لیے بھی ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت کا ظہور حضرت سے بہت گہرا ارتباط ہے, اور آپ کو معلوم ہے ہم قدم بقدم ظہور سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا بھر کے جو حالات ہمارے پیش نظر ہیں اس کو اگر آپ ملاحظہ کیجئے تو ہم قدم بقدم ظہور سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ظہور میں, اس سے پہلے اور خود ظہور کے ہوتے وقت اور ظہور ہونے کے بعد بہت زیادہ تاثیر ہے اس سارے ظہور کے سلسلے میں. جناب زہرا کی شہادت کا بہت گہرا یہاں اثر اور نقش ہے. خواہش کیا ہے بزرگوں کی, مراجع کرام کی, رہبر معظم کی بالخصوص, کہ یہ فاطمیہ بالکل محرم کا تقریباً سما پیدا کرے. جس طریقے سے ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کو مناتے ہیں, بین ہی شہادت زہرا کو منائیں. بہت زیادہ تاکید ہے. مراجع کرام آپ نے اگر دیکھیں, جا کے نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو مراجع پابرہنا جلوس لے کر نکل رہے ہیں مراجع کرام, صرف اسی وجہ سے کہ دنیا کو جناب زہرا کی شہادت کی طرف متوجہ کریں. آپ جناب زہرا کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے, چونکہ ہمارا موضوع ہے عبودیت حضرت زہرا علیہ الصلاۃ والسلام, صلوات پڑھیں بی بی کی ذات پر, وہ پوری زندگی کو آپ دیکھیے. اگر آپ تقسیم کیجیے جناب کی زندگی کو, ایک ولادت کا سلسلہ ہے, پھر ولادت کے بعد ایک وہ عمر ہے جو پیغمبر کے ساتھ گزاری, پھر کچھ عرصہ وہ ہے جو امیر المومنین کے ساتھ گزاری. یہ دو حصے, بڑے دو حصے ہیں. ایک سوال ذہن میں آتا ہے جب آپ سنتے ہیں نا, جناب زہرا کیا ہے, نمونہ عمل ہے. اس کے ساتھ ایک شرط لگا دیتے ہیں لوگ کہ جناب زہرا نمونہ عمل ہیں خواتین کے لیے. کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, ظاہر ہے بعض احادیث کا مفہوم بھی یہی ہے, لیکن مطلق طور پر جناب زہرا صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. خصوصاً دفاع ولایت کے باب کو اگر آپ لیں کہ کس طریقے سے امامت کا, رسالت کا, ولایت کا دفاع کیا جاتا ہے, کیسے اس کی حفاظت کی جاتی ہے, کیسے اس کے پیغام کو محفوظ کیا جاتا ہے, یہ سارے مراحل اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ آگے, سب سے زیادہ سر فہرست جو ذات نظر آتی ہے کس کی ذات ہے, خود حضرت زہرا کی ذات ہے. پروردگار نے جو اس کائنات کو خلق کیا ہے تو دو قسم کے لوگ ہیں نا, ایک وہ ہیں جنہوں نے امامت اور رسالت اور نبوت کو سنبھالا ہے, یعنی انبیاء, رسول, ائمہ. تو دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. تو ظاہر ہے جناب سیدہ نہ رسول ہیں, نہ نبی ہیں, نہ امام ہیں, لیکن بعنوان معموم یعنی امام کا اتباع اور اطاعت کرنے کا اگر کوئی نمونہ عمل اگر آپ دیکھیں تاریخ کے دامن پر, تو سب سے بہترین جو نمونہ عمل ہے امامت کی اتباع کا وہ کون ہے, خود حضرت زہرا کی ذات مبارکہ. آپ دیکھیے ایک استاد نے اس طریقے سے اس کو تحلیل کیا, انہوں نے کہا آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا امام کیسا ہونا چاہیے, اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معموم کو کیسا ہونا چاہیے. معموم جس بچوں کے لیے کہ وہ جس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے, جو ایک ہوتا ہے امام اور ایک ہوتا ہے معموم. جیسے نماز جماعت میں ایک امام ہوتا ہے, بقیہ سب جو پیچھے ہوتے ہیں سب کیا ہوتے ہیں, معموم ہوتے ہیں. اس میں بھی یہی حکم ہے نا, امام سے آگے مت نکلو جماعت میں. روزانہ پروردگار نے پریکٹس کرائی ہے اس بات کی کہ امام سے آگے نہیں نکلو, امام کے فعل سے جو وہ کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے رہو. تو روزانہ پریکٹس اسی لیے کرا رہا ہے کہ اصلی امام سے پیچھے رہو, اس کی اتباع اور اطاعت کرو. تو نمونہ عمل اگر آپ کوئی دیکھیے اتباع اور اطاعت کا نمونہ عمل, تو کون ہے, کس کی ذات ہے, حضرت کی ذات ہے. بہترین نمونہ عمل ہے امامت کا. تو وہ استاد یہ کہتے ہیں اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ امام تمہارا کیسا ہونا چاہیے, اور یہ بھی جاننا چاہتے ہو کہ معموم کو کیسا ہونا چاہیے, تو کہتے ہیں امام کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو رسول کی زندگی میں کہ امام کیسا ہونا چاہیے, چاہے رسول اللہ ہو چاہے مولائے کائنات ہو. امام کیسا ہونا چاہیے رسول کی زندگی میں دیکھو, ظاہری زندگی میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں. معموم کیسا ہونا چاہیے, کہا رسول اللہ کی رحلت کے بعد دیکھو کہ معموم کیسا ہونا چاہیے. آپ کو دیکھنا ہے امام کیسا ہونا چاہیے, رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں. رسول اللہ نے دکھایا کہ امام کیسا ہونا چاہیے, خود بھی امام ہے رسول اللہ بمعنی اتم, اور امیر المومنین بھی امامت کے سلسلے کی پہلی کڑی ہیں. یہ امام کیسا ہونا چاہیے, ان کی زوات کو دیکھیں, ان کی سیرت کو دیکھیے. تو معموم, ہمیں تو معموم کو بھی تو دیکھنا ہے, ہم معموم ہیں یا امام ہیں؟ دائرے ہم میں سے کوئی بھی امام نہیں ہے, ہم معموم ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ معموم کیسا ہونا چاہیے. تو معموم کی جو سلسلہ وار اگر آپ کوئی فہرست بنائیں تو اس میں سر فہرست جو ہے کون ہے؟ جناب زہرا. بابا کی زندگی میں دیکھیں کس طریقے سے ہر عمل میں پیچھے پیچھے, امیر المومنین کی زندگی میں دیکھیں کیسے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں امیر المومنین کے. اچھا یہ جو سلسلہ اطاعت اور اتباع کا, یہ خواتین سے مخصوص ہے خالی؟ مردوں کو نہیں چاہیے نمونے عمل کے کیسا ہونا چاہیے امام کا ماننے والا اور امام کی اطاعت کرنے والا؟ تو مردوں کے لیے بھی بھرپور نمونے عمل ہیں حضرت کی ذات, خواتین کے لیے پھر ان کے خاص مقامات پر ان کے خاص جو احکامات ہیں اس کے اعتبار سے وہاں نمونہ عمل ہے, لیکن کاملاً جناب زہرا کی ذات کاملاً نمونہ عمل ہے. اب جناب زہرا کی ذات, ان کی صفات, ان کے کمالات, ان کی حقیقت, ظاہر ایک بہت بڑا باب ہے, سارے قلم تھک جائیں گے, ساری کتابیں تھک جائیں گی, بیان نہیں کر سکتی کہ زہرا کسے کہتے ہیں, فاطمہ کسے کہتے ہیں. تو اس کمالات کے سمندر میں سے ایک قطرہ, اور یہ وہ قطرہ ہے جس پر سارا سمندر ٹھہرا ہوا ہے. سارے کمالات کو جو ٹیکتی ہے چیز, اب میں داخل ہوں اپنی بحث میں, کہ ظاہر انسان خود بھی چاہتا ہے کہ کمال کو حاصل کرے. سارے کمالات جس چیز پر ٹکے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ عبودیت. ہر چیز کہاں سے نکلتی ہے؟ کائنات میں اگر آپ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اچھے اسکول میں جائیں, اچھی جاب ہونی چاہیے آپ کی, آپ کے پاس فیسلٹیز ہونی چاہیے, اس سے آپ کمال حاصل کریں گے. اگر ہم آپ معاشرے میں کسی سے پوچھیں بڑا آدمی کسے کہتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا آدمی کسے کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کسے کہتے ہیں؟ ہماری معاشرتی اصطلاح میں بڑا آدمی کون ہے؟ جس کے بعد جاؤ حشم زادہ ہو, پوسٹ بڑی ہو, گاڑی اچھی ہو, موبائل اچھا ہو, گھر بڑا ہو, اس کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں نا ہم. اچھا ایسی ان سب چیزوں کی اسلام مخالفت کرتا ہے. اچھی گاڑی رکھنا اسلام میں منع ہے, اچھا موبائل رکھنا منع ہے اسلام میں, بڑا گھر رکھنا منع ہے اسلام میں, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن بڑا آدمی کسے کہتا ہے اسلام؟ جو جتنا پروردگار کا بندہ بنتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی بڑا آدمی بنتا چلا جائے گا. یہ ہے نا حقیقت, آپ اور ہم سب تسلیم بھی کرتے ہیں کہ بڑا آدمی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جھکنا پڑے گا. نہ اکڑ کے بعد بڑا آدمی آدمی بن سکتا ہے, اکڑے بغیر تکبر کے ذریعے تو کوئی بھی نہیں بن سکتا ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ جھکنا پڑے گا, خدا کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا. آپ اور ہم سب تسلیم کرتے ہیں اس کو, لیکن انسان مثال کی تلاش میں ہوتا ہے. اکڑے وہ جس کے پاس قدرت ہو. اگر فرض کریں اکڑنے کی اگر آپ کو خواہش ہے تو کب اکڑیں گے؟ جب آپ کے پاس مال و دولت ہوگی, یا جب آپ غریب فقیر ہوں گے آپ کے پاس نہیں ہوگا؟ کون اکڑتا ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہے وہ کرتا ہے, یا جس کے پاس نہیں ہوتا وہ کرتا ہے؟ ظاہری طور پہ وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے, ظاہری طور پر, مادی طور پر. تو اسی طریقے سے حقیقت میں بھی ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہو تو وہ اکڑے نا. تو جو اکڑنے کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے وہ, اگر آپ کو اکڑنا بھی ہے, آپ کو اترانا بھی ہے, تو کس چیز پہ اترائیں گے, کس چیز پہ اکڑیں گے؟ بندگی پر. اللہ کی بندگی کیجئے پھر زیب دے گا کہ آپ کو کیا اکڑیں گے. ویسے ہی جب آپ بندگی شروع کریں گے تو اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اکڑ کو ایک طرف رکھ دو. بندگی کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے نا, اپنے اکڑ کو, تکبر کو ایک طرف رکھو, تب بندگی کر سکتے ہو. قرآن کی جو یہ آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دی, پروردگار نے یہ سورہ بقرہ کی 21ویں آیت ہے, ترجمہ پہلے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, اپنے پالنے والے کی, اپنے پروردگار کی کیا کرو؟ عبادت کرو. کیوں کرو؟ جواب دے دیا نہیں دے دیا اسی آیت میں؟ آپ اور ہم سوال کریں گے نا, وہ کہہ رہا ہے لوگو اللہ کی عبادت کرو, تو کیوں کرو؟ ربکم, اس لیے کرو کہ وہ تمہارا پروردگار ہے. پھر آگے چل کے الذی خلقکم جس نے تمہیں خلق کیا ہے، والذین من قبلکم تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو پروردگار جو وہاں خدا نہ خواستہ جو کہہ رہا ہے وہ خلاف واقعہ ہو، آپ کو مجھے پروردگار نے خلق نہیں کیا، ہے کوئی اور جس نے ہمیں خلق کیا ہو، یا ہے کوئی جو ہمارا اس کے علاوہ پروردگار ہو، ہم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہمیں بھی خلق کیا. آپ کے ذوق کے لیے کہہ دوں یہ جملہ کہ مجھے بھی خلق کیا ہے اور میرے باپ کو بھی خلق کیا ہے، کیا ہے کہ نہیں کیا، پہلے والوں سے مراد یہی ہے. لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ. الذی پروردگار کون ہے؟ جعل لکم الارض فراشا جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، والسماء بنا اور اس نے آسمان کو شامیانہ بنایا، وانزل من السماء ماء اس نے پانی نازل کیا آسمان سے، واخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر اسی جو زمین پہ پانی برسایا اس کے ذریعے سے اس نے کیا کیا، اخراج کیا کس کا، ثمرات کا جو تمہارے لیے رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا پس تم اپنے پروردگار کے لیے مثل قرار مت دو، وانتم تعلمون اور تم خوب جانتے ہو. یہ دو آیتیں مسلسل، حکم کیا ہے عبادت کرو، کیوں کرو یہ بھی بیان ہو گیا، اور کیا نہیں کرو شرک نہیں کرو. عبادت کرو کا حکم دے رہا ہے فلا تجعلوا کے ذریعے سے، شرک کی نہیں کر رہا ہے، پروردگار کے شرک مت کرو اور تم خوب بھی جانتے ہو. یہ سورہ بقرہ کی آیت 21ویں آیت ہے اور 22ویں، پورا ایک سلسلہ پروردگار نے پہلے بیان کیا تب یہ بیان کیا ہے. قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم سے لے کے سب سے پہلے کس کی صفات بیان کرتا ہے وہ قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فی، سب سے پہلے یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے شبہ نہیں ہے اس کتاب میں. ہدل للمتقین یہ کس کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. پھر کون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو کیا کرتے ہیں، کون ہے وہ متقی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے، غیب پر ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے چھوٹے بچوں سے اگر میں سوال کروں کہ آپ اپنا ہاتھ رکھ کر اس پر کوئی چیز ماریں جس سے ہاتھ زخمی ہو، مارے گا کوئی انسان اس کو، کوئی مارے گا انسان، کیوں نہیں مارتا، ابھی تو چوٹ لگی نہیں ہے، کیا چیز روک رہی ہے اس کو، اس عمل کے بعد جو اس کو تکلیف ہونے والی ہے اس پر ایمان ہے اس کا، حالانکہ یہ غائب ہے ابھی چوٹ جو ابھی لگی نہیں ہے. کہتا ہے یومنون بالغیب، ایسے ہی ہے قیامت پر گناہ سے ایسی ڈرو جیسے اس چوٹ سے ڈر رہے ہو، جیسے تمہیں یقین ہے کہ اس چوٹ کے بعد زخم ہوگا تکلیف ہوگی، ایسے ہی گناہ کرو گے تو عذاب ہوگا. یومنون بالغیب پر یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کا اقامہ کرتے ہیں، حقوق اللہ مما رزقناہم ینفقون حقوق العباد، یہ ساری مومنین کی اور بہت ساری صفات یہاں بیان کی. پھر کافروں کا تذکرہ کیا قرآن نے کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، پھر منافقوں کا ایک تذکرہ سلسلہ وار پڑھیے گا جا کے سورہ بقرہ میں. یہ سارا سلسلہ بیان کرنے کے بعد پھر پروردگار کہتا ہے اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا پروردگار ہے. پہلا حکم ہے قرآن کا، پہلا حکم ہے جو تمام انسانوں کو پروردگار دے رہا ہے کہ عبادت کرو پروردگار کی. تو یہ جو عبودیت ہے، یہ جو عبودیت ہے بندگی جس کو آپ اور ہم کہتے ہیں، اس کے اچھا اس سے فرار ممکن ہے، ہم کہیں کہ ہم وہ بندگی نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان عبودیت سے فرار کر جائے. کیوں؟ قرآن نے خود کہا الم ترى من اتخذ الہ ہوا، اے میرے حبیب آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی ہوا اور حوث کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. یا انسان اپنی ہوا اور حوث کی عبادت کر رہا ہوگا یا اپنے مالک حقیقی کی عبادت کر رہا ہوگا، اس سے باہر نہیں ہے. اب آپ کی اور ہر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ کس کی وہ کس کو الہ بناتا ہے، کس کو اپنا معبود بناتا ہے. فرار ممکن نہیں ہے عبودیت سے، بندگی سے. یا آپ کو خود اور مجھے تلاش کرنا ہوگا کہ میں اور آپ کس کے بندے ہیں، یہ خود ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. اپنی عملی زندگی میں دیکھے انسان، اپنی پریکٹیکل لائف میں جا کے دیکھے کہ کس کا بندہ ہے وہ، اور کیسے پتہ چلے گا، پتہ چل جائے گا کس کی مان رہا ہے. جس کی مان رہا ہوگا اسی کا بندہ ہے، اسی کو اس نے اپنا آقا مولا سمجھا ہوا ہے. شاید میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، عام طور پر لوگ کہتے ہیں چونکہ باس بہت لیٹ آتا ہے اس لیے ہم بھی لیٹ جاتے ہیں، پہنچنا ہے 8 بجے پہنچتے 10 بجے، کیوں کہہ لیں باس بھی باس بہت لیٹ آتے ہیں. تو آپ طے تو کریں آپ کا باس کون ہے اصلی. یہ جو آفس میں کرسی پہ بیٹھا ہے یہ آپ کا باس ہے یا کوئی حقیقی باس آپ کا موجود ہے؟ تو آپ خود پتہ چلتا ہے. روزانہ اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں بندگی کر رہے ہیں کہاں بندگی نہیں کر رہے. ابھی یہ میت یہاں رکھی ہے اور اس جیسے روزانہ جو لوگ مر رہے ہیں, یہ موت پہ یقین نہیں آتا انسان کو کہ اسے بھی مرنا ہے. کتنے لوگوں کے پاس یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ اس نشست سے ہم اٹھ کے باہر چلے آئیں گے؟ ہے کسی کے پاس کوئی آپشن؟ پہلے تو ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا تھا کہ یہ دل کا مرض جو ہے وہ بوڑھوں کو ہوتا تھا. ابھی آپ کو پتا, آپ ہی کے جاننے والے ہو. کل ہی ایک ہمارا دوست ہے 22 سال کا شاید لڑکا ہے جو ہارٹ اٹیک میں انتقال ہو گیا جس کا, اور اس جیسی بہت ساری. موت سے تو فرار ہی نہیں ہے کسی کو. موت کے سے پہلے بندگی کرنی ہے, مرنے کے بعد بندگی کریں گے؟ کب کریں گے بندگی؟ زندگی میں بندگی ہونی ہے, مرنے کے بعد بندگی ہونی ہے. کیوں انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ہم سب خدا نہ خواستہ کہیں دھوکے میں نہ ہوں, اور دھوکے میں آنکھ بند ہو جائے تو کتنا خطرہ ہے, کتنا بڑا خطرہ ہے انسان کی زندگی کے لیے کہ بندگی کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے. اچھا, بندگی کو فائدہ دیتی ہے خدا کی؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے بندگی کرنے کا خدا کی؟ کوئی فائدہ ہے؟ سب سر ہلا رہے ہیں ہاں فائدہ ہے. اگر فائدہ ہے اور سب مانتے تو کرتے کیوں نہیں ہم بندگی پھر؟ یعنی اپنے ہی ہاتھ سے جس چیز کو مانتے ہیں اپنا ہی نقصان. یہ عقل مندی ہے کہ انسان جس چیز میں فائدہ ہو نہ کرے. عملاً انکار کرتے ہیں ہم کہ خدا کی بندگی میں فائدہ ہوتا ہے, عقیدتاً قبول کرتے ہیں کیا خدا کی بندگی میں فائدہ ہے. خدا کی ہی بندگی کرنی ہے, اس کی بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی, اس کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے, وہی معبود ہے. عبودیت کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے. یہ سب مانتے نہیں مانتے آپ اور ہم؟ یا کسی اور کی عبودیت کرنی ہے ہمیں, کسی اور کی بندگی کرنی ہے؟ کوئی ہے ہم میں تو جو یہ کہے گا اللہ کے علاوہ بھی کسی کی بندگی کرنی ہے؟ کوئی نہیں کہے گا. تو عمل میں کیا ہے, کہاں مشکل آتی ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معلومات کی حد تک ہم اس کو مانتے ہیں. جیسے وہ مثال ہے نا, مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی ہے ہم میں سے کہے کہ مردہ کچھ کر سکتا ہے تو روکا ہے کے لیے پھر رہے ہیں؟ مردہ کچھ نہیں کر سکتا. رات گزاریں گے تنہا مردے کے ساتھ؟ کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے علم کی حد تک تو مانتے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں کرے گا, عملی اعتبار سے ڈرتے ہیں پتہ نہیں کچھ کر دے گا. ایسے ہی تمام اعتقادات میں بھی مشکل ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے. علمی اعتبار سے مانتے ہیں لا الہ الا اللہ, علمی اعتبار سے مانتے ہیں محمد الرسول اللہ, علمی اعتبار سے مانتے ہیں علی ولی اللہ. یا علی اللہم صلی علی محمد. ابھی جو میں نے بڑے لوگوں کی بات کی ہے تو کائنات کا سب سے بڑا, بڑے لوگوں میں سب سے بڑا آدمی, بڑا انسان کون ہے؟ مولا کائنات. نہیں چاہتے آپ اور ہم کہ ہمارے ان کے تعلقات زیادہ ہوں. بڑے آدمی سے تعلقات کیوں قائم کرتا ہے؟ ہر چھوٹا آدمی, ہر ضرورت مند انسان بڑے آدمی سے تعلقات بناتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ اس کے بڑے آدمی سے زیادہ تعلقات ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا عام طور پہ؟ کیوں؟ تاکہ میری مشکلات, میری پریشانیاں دور ہو جائیں. تو ہم نہیں چاہیں گے مولا کائنات سے ہمارے تعلقات ہوں. ایک تعلق تو بہرحال موجود ہے جو ہمارا فطری تعلق ہے, ایک تعلق تو موجود ہے جو اعتقادی تعلق ہے. لیکن کون ہے ہم میں سے ایسا انسان جو ہمہ وقت جو ہے علی علیہ السلام سے تعلق میں رہے, جڑا رہے؟ مجلس میں آتے ہیں مولا کائنات سے تعلق, مجلس کے باہر ہماری زندگی میں کس سے تعلق ہے پھر؟ کوئی آدمی بے روزگار ہے, اس کو پتہ چلا کہ فلاں صاحب کے ہاں جاب ہے, اب اس نے اپنے ذہن میں دوڑانا شروع کیا کہ یہ جن کے ہاں جاب ہے کتنے لوگ ان کے جاننے والے ہیں. ایک بڑا آدمی ہے, اس کے ہاں جاب نکلی, اب اس بڑے آدمی سے جڑنے کے لیے سارے نام آ رہے ذہن میں, فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی, فلاں اس کو اگر کہہ دے تو یہ جاب دے دے گا, فلاں اس کو کہہ دے یہ جاب دے دے گا, فلاں اس کو کہہ دے تو. ایسا ہی ہوتا ہے نا عام طور پہ, عملی طور پر. اور جب سارے راستے بند کر دیں, سب بند ہو جاتا تو کہتے خدا تو ہے ہی. سب سے پہلے کس کا تصور آنا چاہیے؟ کون کرے گا کوئی بھی کام, چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا, کون کرے گا؟ تو پہلے آئے گا کس کا تصور, کس کا آنا چاہیے؟ سب سے پہلے اسباب کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے کہ اس سے کہنا اس سے کہنا یہ سب صحیح ہے, مولائے کائنات سے کیوں نہیں کہتے کہ مولائے کائنات سے کہیں ڈائریکٹ؟ علی کے بغیر علی کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. پہلا تصور تو یہی آنا چاہیے نا, پہلا تصور یہ آنا چاہیے کہ صاحب الاثر کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. پھر آدمی جائے کہ فلاں بھی کر دے گا, فلاں بھی کر دے گا, فلاں بھی کر دے گا. تو ہم علی اعتبار سے کیا ہے, کس پر اعتقاد ہے, کسے بڑا آدمی سمجھتے ہیں جو ظاہری طور پر سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, اور اعتقادی طور پر پوچھو سب سے بڑا آدمی کون ہوگا؟ مولا حسین, مولا کائنات, حضرت زہرا. تو عملی طور پر بھی تو یہی بڑے لوگ ہونے چاہیے نا ہماری زندگی میں, عملی طور پہ بھی سارے معاملات انہیں کی سپرد کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ تو عبودیت اسی کو کہتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں؟ عبودیت میں صرف یہی ہے کہ ایک جو فقیر ہے, ہم جو یہ جو سورہ الحمد پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ پڑھتا نہیں پڑھتا, کم از کم نماز پڑھتا ہے اور 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھتا ہے. کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں؟ کیوں مانگتے ہیں مدد بھائی؟ اگر آپ خود غنی ہیں, ایک غنی غنی سے تھوڑی مدد مانگتا ہے, ایک فقیر غنی سے مدد مانگتا ہے. تو پہلے آپ نے آپ کو فقیر تو سمجھیں کہ آپ فقیر ہیں, مالک کی بارگاہ میں. یہ سفر ہی فخر سے غنا کا ہے, یہ عبادت جو ہے. تم عبادت کرو پھر ہم کیا کریں گے, دنیا کے تمام خزانے تمہارے سپرد کر دیں گے. ہم جو کہتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے, پھر تم کہو گے ہو جا تو ہو جائے گا. کیسے ہوگا یہ؟ اچھا پھر یہ بھی بندگی کے خلاف ہے کہ انسان یہ سوچ کے کہ یہ سب ملنا شروع ہو جائے. جیسے تیول عرض کا مسئلہ ہے, لوگوں عرافہ سے سنا ہوگا آپ نے بارہا, کہ ایک نماز یہاں پڑھتے ہیں کربلا میں, دوسری نماز مدینے میں پڑھتے ہیں. ممکن ہے یہ سب, لیکن وہ عبادت اس لیے نہیں کرتے. مولا کائنات نے کیا کہا ہے کہ میں نہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ مجھے جنت کا شوق ہے, نہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ دوزخ سے جو ہے خوف ہے, بلکہ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تو اہل عبادت, تو لائق عبادت, ساری چیزوں کو مائنس کر کے صرف تجھے چاہتا ہوں میں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تیری ضرورت ہے, مجھے تو چاہیے. اس کا عملی طریقہ کیسے پتہ چلے گا؟ خالق سے ارتباط کیسے پتہ چلے گا؟ مصلی پہ آ کے پتہ چلے گا. مصلی پر کتنی کیفیت انسان کی, واقعا اس کا قلب کتنا حاضر ہے, خود کو بدن کو تو اس نے پہنچا دیا ہے, قلب کتنا, دل کتنا حاضر ہے مالک کی بارگاہ میں, سجدہ کرنے کا دل کتنا چاہ رہا ہے, اس کا عملی اظہار کیسے ہوگا نوجوان دوستوں کے لیے؟ ویسے تو ایک استاد کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب سجدے میں ذکر واجب کتنا ہے, سبحان ربی الاعلی و بحمد, ایک مرتبہ یا 3 دفعہ سبحان اللہ, اور مستحب کتنا ہے, 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ, اس کی کوئی تعداد نہیں ہے کہ کتنی دفعہ کرنا ہے, کر کے دیکھیں ذرا ہم اور آپ. وہ کہتے ہیں واجب کے بعد اگلا ذکر ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے پہاڑ سر پر سوار ہے, یا پیچھے سے کوئی چٹکی نوچ رہا ہے کہ بس کرو سجدے سے سر اٹھاؤ. عملی طور پہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. اگر پروردگار ایک دفعہ فقط سبحان اللہ سے کفایت سمجھے تو پھر دوسرا سبحان اللہ بھاری ہو جائے گا. تو کیوں ہو رہا ہے؟ ون ڈے کا ٹائم کتنا ہے, ون ڈے میچ جو آتا ہے ٹی وی پہ کتنی دیر کا ہوتا ہے وہ, کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر ٹیسٹ ہو تو اس میں تو کیفیت نہیں ہوتی. ابھی ورلڈ کپ فائنل شروع ہو جائے گا, یہ فٹ بال کا جو شروع ہو جائے گا, پتہ چلتا ہے کتنی دیر گزر گئی اور کتنی دیر باقی رہ گئی, کبھی دیکھی اس میں گھڑی؟ سب چیزیں مان رہے ہیں, ہم سب ہر چیز مان رہے ہیں کہ مشکل بھی ہو رہی ہے, مرض بھی تشخیص پا گیا انسان کے لیے. ہوتا نا کہ پہلے مرحلے میں طبیب کے پاس جائے, پہلے تو جائے طبیب کے پاس, درس میں آنا ہی مصیبت ہے. درس میں لگتا ہے جو کرا رہے ہیں ان کا فائدہ ہے, جو لوگ درس کرا رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. پہلا مرحلہ تو درس میں آنا, اب طبیب سے نسخہ بھی سمجھ لینا, مرض کی تشخیص بھی پا لینا, نسخہ بھی لے لینا, اب بتائیے کون سی حجت باقی رہ گئی ہے؟ وہ لوگ جن کے پاس فرش اعضا موجود ہو, جس قوم کے پاس امام حسین کی عزاداری موجود ہو, جن لوگوں کے پاس اب فاطمیہ موجود ہو, خالق کی بارگاہ میں جواب دے سکتے ہیں کہ تم فرض کریں وہ کہے گا کہ تم یہاں تک آ سکتے تھے, یہ نیچے کیوں رہ گئے؟ دے سکتے ہیں جواب کوئی؟ دے سکتا ہے ہم میں تو جواب. شہید متاری کا جملہ ہے کہ تمہارا ہر عمل ایسا ہو اور اتنا لاجیکل ہو اور اس کی لاجک اتنی ویلڈ ہو کہ تم خدا کے سامنے جب خدا پوچھے تو خدا کو قانع کر سکو. پتا ہے کس کو قانع کرنا ہے, کس کو آپ نے جواب دینا ہے؟ اللہ کو. ہونا ہے نہیں ہونا حساب کتاب, پہلے تو پتا ہے ہونا ہے نہیں ہونا ہے. کہیں ہے کوئی گنجائش, ہو سکتا ہے کوئی سائڈ کا راستہ ہو, کوئی اور راستہ ہو نکل جائے. شعر میں تو بہت آسان ہے, شعرا تو بہت آسانی سے نکال دیتے ہیں آدمی کو, کیا روایات بھی آسانی سے نکالتی ہیں آدمی کو. آئمہ علیہ السلام کی جو روایات ہیں وہ بھی نکال دیتی ہیں آدمی کو آسانی سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وعنتم تعلمون. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے, امام کی رکاب میں جہاد کی توفیق کے حصول کے لیے, امام کی رکاب میں شہادت حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. بزرگان محترم اور نوجوانان عزیز, ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے. ساری دنیا میں بحمدللہ حضرت زہرا کی شہادت کی مناسبت سے مجالس اور جلوس زیادہ منعقد کیے جا رہے ہیں. اس سے قبل کے موضوع میں داخل ہوا جائے, پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بھی سرور کونین کی اکلوتی بیٹی حضرت زہرا کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. مختصراً یہ کہ فاطمیہ کا جو آغاز اور جو اس کا اختتام ہے, فاطمیہ اول, فاطمیہ دوم, یا یوں کہیے فاطمیہ اولا یا فاطمیہ ثانیہ, حضرت زہرا کی شہادت کی مناسبت سے جو یہ ایام ہیں, یہ جو دن ہیں, علماء کی, مراجع کرام کی, رہبر معظم کی بہت زیادہ تاکید ہے ان دنوں کو منانے کے لیے. یہ دو کیوں ہیں؟ یہ دو فاطمیہ اول اور دوم اس لیے ہیں کہ جو روایت میں, جو ہماری کتابوں میں موجود ہے, جو زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے لفظ آیا ہے, وہاں اختلاف روایت کی وجہ سے یہ فرق ہے. پیغمبر کی شہادت 28 سفر کو, اسی مناسبت سے جو روایات ہیں, یا پیغمبر کی شہادت سے 75 روز کے بعد, 75 دنوں کے بعد, یا 95 دنوں کے بعد جناب زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں, یا 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد. 75 دن کی روایت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ, اس کا اگر حساب لگاتے ہیں تو وہ وقت تقریباً 13 جماعت الاولی بنتا ہے. 28 سفر سے اگر آپ جوڑیں تو 75 دن 13 جماعت الاول کو بنتے ہیں. 95 دن کو اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ کی رحلت اور شہادت کے بعد سے یہ تاریخ 95 دن پورے ہوتے ہیں 3 جماعت الثانی کو. اسی وجہ سے یہ فاطمیہ اول اور فاطمیہ دوم ہے. ایک پہلی 75 دن والی روایت کے تحت میں, اور دوسری 95 دن والی جو 3 جماعت الثانی ہے. قوی ترین جو روایت ہے وہ تین جمع دستانی کی ہے، اس لیے اس دن کو ہمیشہ سے ہم مناتے چلے آ رہے تھے الحمدللہ. لیکن یہ جو فاطمی اول اور یہ جو 75 دن والی روایت ہے، یہ بھی کسی حد تک اس قدر ضعیف بھی نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں. تو انہی دو تاریخوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ فاطمیہ کا سلسلہ ابتدا اور انتہا اس طریقے سے، بالخصوص قوم مقدس میں، ایران میں بالعموم اور بالخصوص قم میں فاطمیہ کا آغاز تقریباً 9 یا 10 جماعت الاولیٰ سے ہو جاتا ہے اور یہ جاتا ہے تقریباً کچھ 6-7-8 جماعت الثانی تک. اس پر تاکید اس لیے بھی ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت کا ظہور حضرت سے بہت گہرا ارتباط ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہم قدم بقدم ظہور سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا بھر کے جو حالات ہمارے پیش نظر ہیں اس کو اگر آپ ملاحظہ کیجئے تو ہم قدم بقدم ظہور سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ظہور میں، اس سے پہلے اور خود ظہور کے ہوتے وقت اور ظہور ہونے کے بعد بہت زیادہ تاثیر ہے اس سارے ظہور کے سلسلے میں. جناب زہرا کی شہادت کا بہت گہرا یہاں اثر اور نقش ہے. خواہش کیا ہے بزرگوں کی، مراجع کرام کی، رہبر معظم کی بالخصوص، کہ یہ فاطمیہ بالکل محرم کا تقریباً سما پیدا کرے. جس طریقے سے ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کو مناتے ہیں، بین ہی شہادت زہرا کو منائیں. بہت زیادہ تاکید ہے مراجع کرام، آپ نے اگر دیکھیں جا کے نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو مراجع پابرہنا جلوس لے کر نکل رہے ہیں مراجع کرام، صرف اسی وجہ سے کہ دنیا کو جناب زہرا کی شہادت کی طرف متوجہ کریں. آپ جناب زہرا کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے، چونکہ ہمارا موضوع ہے عبودیت حضرت زہرا علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھے بی بی کی ذات پر، پوری زندگی کو آپ دیکھیے. اگر آپ تقسیم کیجیے جناب کی زندگی کو، ایک ولادت کا سلسلہ ہے، پھر ولادت کے بعد ایک وہ عمر ہے جو پیغمبر کے ساتھ گزاری، پھر کچھ عرصہ وہ ہے جو امیر المومنین کے ساتھ گزاری. یہ دو حصے، بڑے دو حصے ہیں. ایک سوال ذہن میں آتا ہے جب آپ سنتے ہیں نا جناب زہرا کیا ہے، نمونہ عمل ہے. اس کے ساتھ ایک شرط لگا دیتے ہیں لوگ کہ جناب زہرا نمونہ عمل ہیں خواتین کے لیے. کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، ظاہر ہے بعض احادیث کا مفہوم بھی یہی ہے، لیکن مطلق طور پر جناب زہرا صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. خصوصاً دفاع ولایت کے باب کو اگر آپ لیں کہ کس طریقے سے امامت کا، رسالت کا، ولایت کا دفاع کیا جاتا ہے، کیسے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، کیسے اس کے پیغام کو محفوظ کیا جاتا ہے، یہ سارے مراحل اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ آگے، سب سے زیادہ سر فہرست جو ذات نظر آتی ہے کس کی ذات ہے، خود حضرت زہرا کی ذات ہے. پروردگار نے جو اس کائنات کو خلق کیا ہے تو دو قسم کے لوگ ہیں نا، ایک وہ ہیں جنہوں نے امامت اور رسالت اور نبوت کو سنبھالا ہے، یعنی انبیاء، رسول، ائمہ، تو دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. تو ظاہر ہے جناب سیدہ نہ رسول ہیں، نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، لیکن بعنوان معموم یعنی امام کا اتباع اور اطاعت کرنے کا اگر کوئی نمونہ عمل اگر آپ دیکھیں تاریخ کے دامن پر، تو سب سے بہترین جو نمونہ عمل ہے امامت کی اتباع کا، وہ کون ہے؟ خود حضرت زہرا کی ذات مبارکہ. آپ دیکھیے، ایک استاد نے اس طریقے سے اس کو تحلیل کیا، انہوں نے کہا آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا امام کیسا ہونا چاہیے، اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معموم کو کیسا ہونا چاہیے. معموم جس بچوں کے لیے کہ وہ جس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، جو ایک ہوتا ہے امام اور ایک ہوتا ہے معموم. جیسے نماز جماعت میں ایک امام ہوتا ہے، بقیہ سب جو پیچھے ہوتے ہیں سب کیا ہوتے ہیں؟ معموم ہوتے ہیں. اس میں بھی یہی حکم ہے نا، امام سے آگے مت نکلو جماعت میں. روزانہ پروردگار نے پریکٹس کرائی ہے اس بات کی کہ امام سے آگے نہیں نکلو، امام کے فعل سے جو وہ کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے رہو. تو روزانہ پریکٹس اسی لیے کرا رہا ہے کہ اصلی امام سے پیچھے رہو، اس کی اتباع اور اطاعت کرو. تو نمونہ عمل اگر آپ کوئی دیکھیے اتباع اور اطاعت کا نمونہ عمل تو کون ہے, کس کی ذات ہے؟ حضرت کی ذات ہے. بہترین نمونہ عمل ہے امامت کا. تو وہ استاد یہ کہتے ہیں اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ امام تمہارا کیسا ہونا چاہیے اور یہ بھی جاننا چاہتے ہو کہ معموم کو کیسا ہونا چاہیے, تو کہتے ہیں امام کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو رسول کی زندگی میں کہ امام کیسا ہونا چاہیے, چاہے رسول اللہ ہو چاہے مولا کائنات ہو, امام کیسا ہونا چاہیے رسول کی زندگی میں دیکھو, ظاہری زندگی میں یہ دیکھنا چاہتے ہو. معموم کیسا ہونا چاہیے, کہا رسول اللہ کی رحلت کے بعد دیکھو کہ معموم کیسا ہونا چاہیے. آپ کو دیکھنا ہے امام کیسا ہونا چاہیے, رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں, رسول اللہ نے دکھایا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. خود بھی امام ہے رسول اللہ بمعنى اعظم, اور امیر المومنین بھی امامت کے سلسلے کی پہلی کڑی ہیں. یہ امام کیسا ہونا چاہیے, ان کی ذوات کو دیکھیں, ان کی سیرت کو دیکھیے. تو معموم, ہمیں تو معموم کو بھی تو دیکھنا ہے, ہم معموم ہیں یا امام ہیں؟ دائرے ہم میں سے کوئی بھی امام نہیں ہے, ہم معموم ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ معموم کیسا ہونا چاہیے. تو معموم کی جو سلسلہ وار اگر آپ کوئی فہرست بنائیں تو اس میں سر فہرست جو ہے کون ہے؟ جناب زہرا. بابا کی زندگی میں دیکھیں کس طریقے سے ہر عمل میں پیچھے پیچھے, امیر المومنین کی زندگی میں دیکھیں کیسے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں امیر المومنین کے. اچھا یہ جو سلسلہ اطاعت اور اتباع کا, یہ خواتین سے مخصوص ہے خالی؟ مردوں کو نہیں چاہیے نمونہ عمل کہ کیسا ہونا چاہیے امام کا ماننے والا اور امام کی اطاعت کرنے والا؟ تو مردوں کے لیے بھی بھرپور نمونہ عمل ہے حضرت کی ذات, خواتین کے لیے پھر ان کے خاص مقامات پر, ان کے خاص جو احکامات ہیں اس کے اعتبار سے وہاں نمونہ عمل ہے. لیکن کاملاً جناب زہرا کی ذات کاملاً نمونہ عمل ہے. اب جناب زہرا کی ذات, ان کی صفات, ان کے کمالات, ان کی حقیقت, ظاہر ایک بہت بڑا باب ہے, سارے قلم تھک جائیں گے, ساری کتابیں تھک جائیں گی, بیان نہیں کر سکتی کہ زہرا کسے کہتے ہیں, فاطمہ کسے کہتے ہیں. تو اس کمالات کے سمندر میں سے ایک قطرہ, اور یہ وہ قطرہ ہے جس پر سارا سمندر ٹھہرا ہوا ہے. سارے کمالات کو جو ٹیکتی ہے چیز, اب میں داخل ہوں اپنی بحث میں کہ ظاہر انسان خود بھی چاہتا ہے کہ کمال کو حاصل کرے, سارے کمالات جس چیز پر ٹکے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ عبودیت. ہر چیز کہاں سے نکلتی ہے؟ کائنات میں اگر آپ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اچھے اسکول میں جائیں, اچھی جاب ہونی چاہیے آپ کی, آپ کے پاس فیسلٹیز ہونی چاہیے, اس سے آپ کمال حاصل کریں گے. اگر آپ معاشرے میں کسی سے پوچھیں بڑا آدمی کسے کہتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا آدمی کسے کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کسے کہتے ہیں؟ ہماری معاشرتی اصطلاح میں بڑا آدمی کون ہے؟ جس کے بعد جاؤ حشم زیادہ ہو, پوسٹ بڑی ہو, گاڑی اچھی ہو, موبائل اچھا ہو, گھر بڑا ہو, اس کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں نا ہم. اچھا ایسی ان سب چیزوں کی اسلام مخالفت کرتا ہے؟ اچھی گاڑی رکھنا اسلام میں منع ہے, اچھا موبائل رکھنا منع ہے اسلام میں, بڑا گھر رکھنا منع ہے اسلام میں؟ ایسا بھی نہیں ہے. لیکن بڑا آدمی کسے کہتا ہے اسلام؟ جو جتنا پروردگار کا بندہ بنتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی بڑا آدمی بنتا چلا جائے گا. یہ ہے نا حقیقت, آپ اور ہم سب تسلیم بھی کرتے ہیں کہ بڑا آدمی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جھکنا پڑے گا. نہ اکڑ کے بعد بڑا آدمی آدمی بن سکتا ہے, اکڑے بغیر تکبر کے ذریعے تو کوئی بھی نہیں بن سکتا ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ جھکنا پڑے گا, خدا کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا. آپ اور ہم سب تسلیم کرتے ہیں اس کو, لیکن انسان مثال کی تلاش میں ہوتا ہے. اکڑے وہ جس کے پاس قدرت ہو. اگر فرض کریں اکڑنے کی اگر آپ کو خواہش ہے تو کب اکڑیں گے؟ جب آپ کے پاس مال و دولت ہوگی یا جب آپ غریب فقیر ہوں گے, آپ کے پاس نہیں ہوگا. کون اکڑتا ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہے وہ کرتا ہے یا جس کے پاس نہیں ہوتا وہ کرتا ہے؟ ظاہری طور پہ وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے, ظاہری طور پر, مادی طور پر. تو اسی طریقے سے حقیقت میں بھی ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہو تو وہ اکڑے نا. تو جو اکڑنے کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے وہ, اگر آپ کو اکڑنا بھی ہے, آپ کو اترانا بھی ہے, تو کس چیز پہ اترائیں گے, کس چیز پہ اکڑیں گے؟ بندگی پر. اللہ کی بندگی کیجئے پھر زیب دے گا کہ آپ کو کیا اکڑیں گے. ویسے ہی جب آپ بندگی شروع کریں گے تو اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اکڑ کو ایک طرف رکھ دو. بندگی کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے نا, اپنے اکڑ کو, تکبر کو ایک طرف رکھو, تب بندگی کر سکتے ہو. قرآن کی جو یہ آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دی, پروردگار نے یہ سورہ بقرہ کی 21ویں آیت ہے, ترجمہ پہلے کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے پالنے والے کی، اپنے پروردگار کی کیا کرو؟ عبادت کرو. کیوں کرو؟ جواب دے دیا نہیں دے دیا اسی آیت میں؟ آپ اور ہم سوال کریں گے نا، وہ کہہ رہا ہے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تو کیوں کرو؟ ربکم، اس لیے کرو کہ وہ تمہارا پروردگار ہے. پھر آگے چل کے الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے. کوئی بھی ایسی چیز ہے جو پروردگار، جو وہاں خدا نہ خواستہ جو کہہ رہا ہے وہ خلاف واقعہ ہو؟ آپ کو مجھے پروردگار نے خلق نہیں کیا، ہے کوئی اور جس نے ہمیں خلق کیا ہو؟ یا ہے کوئی جو ہمارا اس کے علاوہ پروردگار ہو؟ ہم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا، ہمیں بھی خلق کیا. آپ کے ذوق کے لیے کہہ دوں یہ جملہ کہ مجھے بھی خلق کیا ہے اور میرے باپ کو بھی خلق کیا ہے. کیا ہے کہ نہیں کیا؟ پہلے والوں سے مراد یہی ہے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. الذی، پروردگار کون ہے؟ جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا. والسماء بنا، اور اس نے آسمان کو شامیانہ بنایا. وانزل من السماء ماء، اس نے پانی نازل کیا آسمان سے. واخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اسی جو زمین پہ پانی برسایا اس کے ذریعے سے اس نے کیا کیا؟ اخراج کیا. کس کا؟ ثمرات کا، جو تمہارے لیے رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اپنے پروردگار کے لیے مثل قرار مت دو. وانتم تعلمون، اور تم خوب جانتے ہو. یہ دو آیتیں مسلسل، حکم کیا ہے؟ عبادت کرو. کیوں کرو؟ یہ بھی بیان ہو گیا. اور کیا نہیں کرو؟ شرک نہیں کرو. عبادت کرو کا حکم دے رہا ہے، فلا تجعلوا کے ذریعے سے شرک کی نہیں کر رہا ہے، پروردگار کے شرک مت کرو، اور تم خوب بھی جانتے ہو. یہ سورہ بقرہ کی آیت 21ویں آیت ہے اور 22ویں. پورا ایک سلسلہ پروردگار نے پہلے بیان کیا تب یہ بیان کیا ہے. قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم سے لے کے سب سے پہلے کس کی صفات بیان کرتا ہے وہ قرآن؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے اس کتاب میں. ھدی للمتقین، یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. پھر کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو کیا کرتے ہیں؟ کون ہے وہ متقی؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے؟ غیب پر ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے، چھوٹے بچوں سے اگر میں سوال کروں کہ آپ اپنا ہاتھ رکھ کر اس پر کوئی چیز ماریں جس سے ہاتھ زخمی ہو، مارے گا کوئی انسان اس کو؟ کوئی مارے گا انسان؟ کیوں نہیں مارتا؟ ابھی تو چوٹ لگی نہیں ہے، کیا چیز روک رہی ہے اس کو؟ اس عمل کے بعد جو اس کو تکلیف ہونے والی ہے اس پر ایمان ہے اس کا، حالانکہ یہ غائب ہے ابھی، چوٹ جو ابھی لگی نہیں ہے. کہتا یومنون بالغیب، ایسے ہی ہے، قیامت پر گناہ سے ایسے ہی ڈرو جیسے اس چوٹ سے ڈر رہے ہو. جیسے تمہیں یقین ہے کہ اس چوٹ کے بعد زخم ہوگا، تکلیف ہوگی، ایسے ہی گناہ کرو گے تو عذاب ہوگا. یومنون بالغیب، پر یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کا اقامہ کرتے ہیں. حقوق اللہ، مما رزقناہم ینفقون، حقوق العباد، یہ ساری مومنین کی اور بہت ساری صفات یہاں بیان کی. پھر کافروں کا تذکرہ کیا قرآن نے کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. پھر منافقوں کا ایک تذکرہ سلسلہ وار، پڑھیے گا جا کے سورہ بقرہ میں. یہ سارا سلسلہ بیان کرنے کے بعد پھر پروردگار کہتا ہے اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا پروردگار ہے. پہلا حکم ہے قرآن کا، پہلا حکم ہے جو تمام انسانوں کو پروردگار دے رہا ہے کہ عبادت کرو پروردگار کی. تو یہ جو عبودیت ہے، یہ جو عبودیت ہے، بندگی جس کو آپ اور ہم کہتے ہیں، اس کے اچھا اس سے فرار ممکن ہے؟ ہم کہیں کہ ہم وہ بندگی نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان عبودیت سے فرار کر جائے. کیوں؟ قرآن نے خود کہا الم ترى من اتخذ الهًا هوا، اے میرے حبیب، آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی ہوا اور ہوس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ یا انسان اپنی ہوا اور ہوس کی عبادت کر رہا ہوگا، یا اپنے مالک حقیقی کی عبادت کر رہا ہوگا، اس سے باہر نہیں ہے. اب آپ کی اور ہر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ کس کی وہ کس کو الہ بناتا ہے، کس کو اپنا معبود بناتا ہے. فرار ممکن نہیں ہے عبودیت سے، بندگی سے. یا آپ کو خود اور مجھے تلاش کرنا ہوگا کہ میں اور آپ کس کے بندے ہیں. یہ خود ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. اپنی عملی زندگی میں دیکھیے انسان, اپنی پریکٹیکل لائف میں جا کے دیکھے کہ کس کا بندہ ہے وہ, اور کیسے پتہ چلے گا, پتہ چل جائے گا کس کی مان رہا ہے. جس کی مان رہا ہوگا اسی کا بندہ ہے, اسی کو اس نے اپنا آقا مولا سمجھا ہوا ہے. شاید میں نے پہلی بھی مثال دی تھی, عام طور پر لوگ کہتے ہیں چونکہ باس بہت لیٹ آتا ہے اس لیے ہم بھی لیٹ جاتے ہیں, پہنچنا ہے 8 بجے پہنچتے 10 بجے, کیوں کہہ لیں باس بھی باس بہت لیٹ آتے ہیں. تو آپ طے تو کریں آپ کا باس کون ہے اصلی. یہ جو آفس میں کرسی پہ بیٹھا ہے یہ آپ کا باس ہے یا کوئی حقیقی باس آپ کا موجود ہے؟ تو آپ خود پتہ چلتا روزانہ اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں بندگی کر رہے ہیں کہاں بندگی نہیں کر رہے ہیں. ابھی یہ میت یہاں رکھی ہے اور اس جیسے روزانہ جو لوگ مر رہے ہیں, یہ موت پہ یقین نہیں آتا انسان کو کہ اسے مرنا ہے. کتنے لوگوں کے پاس یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ اس نشست سے ہم اٹھ کے باہر چلے آئیں گے؟ ہے کسی کے پاس کوئی آپشن؟ پہلے تو ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا تھا کہ یہ دل کا مرض جو ہے وہ بوڑھوں کو ہوتا تھا. ابھی آپ کو پتا, آپ ہی کے جاننے والے ہو. کل ہی ایک ہمارا دوست ہے 22 سال کا شاید لڑکا ہے جو ہارٹ اٹیک میں انتقال ہو گیا جس کا, اور اس جیسی بہت ساری. موت سے تو فرار ہی نہیں ہے کسی کو. موت کے سے پہلے بندگی کرنی ہے, مرنے کے بعد بندگی کریں گے؟ کب کریں گے بندگی؟ زندگی میں بندگی ہونی ہے, مرنے کے بعد بندگی ہونی ہے. کیوں انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ہم سب خدا نہ خواستہ کہیں دھوکے میں نہ ہوں, اور دھوکے میں آنکھ بند ہو جائے تو کتنا خطرہ ہے, کتنا بڑا خطرہ ہے انسان کی زندگی کے لیے کہ بندگی کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے. اچھا, بندگی کو فائدہ دیتی ہے خدا کی؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے بندگی کرنے کا خدا کی؟ کوئی فائدہ ہے؟ سب سارے لا رہے ہیں ہاں فائدہ ہے. اگر فائدہ ہے اور سب مانتے تو کرتے کیوں نہیں ہیں ہم بندگی پھر؟ یعنی اپنے ہی ہاتھ سے جس چیز کو مانتے ہیں اپنا ہی نقصان. یہ عقل مندی ہے کہ انسان جس چیز میں فائدہ ہو نہ کرے. عملاً انکار کرتے ہیں ہم کہ خدا کی بندگی میں فائدہ ہوتا ہے, عقیدتاً قبول کرتے ہیں کیا خدا کی بندگی میں فائدہ ہے. خدا کی ہی بندگی کرنی ہے, اس کی بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی, اس کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے, وہی معبود ہے. عبودیت کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے. یہ سب مانتے نہیں مانتے آپ اور ہم؟ یہ کسی اور کی عبودیت کرنی ہے, ہمیں کسی اور کی بندگی کرنی ہے. کوئی ہے ہم میں تو جو یہ کہے گا اللہ کے علاوہ بھی کسی کی بندگی کرنی ہے؟ کوئی نہیں کہے گا. تو عمل میں کیا ہے, کہاں مشکل آتی ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معلومات کی حد تک ہم اس کو مانتے ہیں. جیسے وہ مثال ہے نا, مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی ہے ہم میں سے کہے کہ مردہ کچھ کر سکتا ہے تو روکائے کے لیے پھر رہے ہیں؟ مردہ کچھ نہیں کر سکتا. رات گزاریں گے تنہا مردے کے ساتھ, کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے علم کی حد تک تو مانتے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں کرے گا, عملی اعتبار ڈرتے ہیں پتہ نہیں کچھ کر دے گا. ایسے ہی تمام اعتقادات میں بھی مشکل ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے. علمی اعتبار سے مانتے ہیں لا الہ الا اللہ, علمی اعتبار سے مانتے ہیں محمد الرسول اللہ, علمی اعتبار سے مانتے ہیں علی ولی اللہ. یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جو میں نے بڑے لوگوں کی بات کی ہے, تو کائنات کا سب سے بڑا, بڑے لوگوں میں سب سے بڑا آدمی, بڑا انسان کون ہے؟ مولا کائنات. نہیں چاہتے آپ اور ہم کہ ہمارے ان کے تعلقات زیادہ ہوں. بڑے آدمی سے تعلقات کیوں قائم کرتا ہے؟ ہر چھوٹا آدمی, ہر ضرورت مند انسان بڑے آدمی سے تعلقات بناتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ اس کے بڑے آدمی سے زیادہ تعلقات ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا عام طور پہ؟ کیوں؟ تاکہ میری مشکلات, میری پریشانیاں دور ہو جائیں. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ مولا کائنات سے ہمارے تعلقات ہوں. ایک تعلق تو بہرحال موجود ہے جو ہمارا فطری تعلق ہے, ایک تعلق تو موجود ہے جو اعتقادی تعلق ہے. لیکن کون ہے ہم میں سے ایسا انسان جو ہما وقت جو ہے علی علیہ السلام سے تعلق میں رہے, جڑا رہے؟ مجلس میں آتے ہیں مولا کائنات سے تعلق, مجلس کے باہر ہماری زندگی میں کس سے تعلق ہے پھر؟ کوئی آدمی بے روزگار ہے, اس کو پتہ چلا کہ فلاں صاحب کے ہاں جاب ہے, اب اس نے اپنے ذہن میں دوڑانا شروع کیا کہ یہ جن کے ہاں جاب ہے کتنے لوگ ان کے جاننے والے ہیں. ایک بڑا آدمی ہے, اس کے ہاں جاب نکلی, اب اس بڑے آدمی سے جڑنے کے لیے سارے نام آ رہے ہیں ذہن میں, فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی. فلاں اس کو اگر کہہ دے تو یہ جاب دے دے گا, فلاں اس کو کہہ دے یہ جاب دے دے گا, فلاں اس کو کہہ دے تو یہ, ایسا ہی ہوتا ہے نا عام طور پہ, عملی طور پر. اور جب سارے راستے بند کر دیں, سب بند ہو جائے تو کہیں خدا تو ہے ہی. سب سے پہلے کس کا تصور آنا چاہیے, کون کرے گا کوئی بھی کام, چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا, کون کرے گا؟ تو پہلے آئے گا کس کا تصور, کس کا آنا چاہیے؟ سب سے پہلے اسباب کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے کہ اس سے کہنا اس سے کہنا یہ سب صحیح ہے. مولا کائنات سے کیوں نہیں کہتے کہ مولا کائنات سے کہیں ڈائریکٹ, علی کے بغیر, علی کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. پہلا تصور تو یہی آنا چاہیے نا, پہلا تصور یہ آنا چاہیے کہ صاحب الاثر کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. پھر آدمی جائے کہ فلاں بھی کر دے گا, فلاں بھی کر دے گا, فلاں بھی کر دے گا. تو عملی اعتبار سے کیا ہے, کس پر اعتقاد ہے, کسے بڑا آدمی سمجھتے ہیں جو ظاہری طور پہ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے؟ اور اعتقادی طور پر پوچھو سب سے بڑا آدمی کون ہوگا, مولا حسین, مولا کائنات, حضرت زہرا. تو عملی طور پر بھی تو یہی بڑے لوگ ہونے چاہیے نا ہماری زندگی میں, عملی طور پہ بھی سارے معاملات انہیں کی سپرد کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ تو عبودیت اسی کو کہتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں؟ عبودیت میں صرف یہی ہے کہ ایک جو فقیر ہے, ہم جو یہ جو سورہ الحمد پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ پڑھتا ہے, نہیں پڑھتا, کم از کم نماز پڑھتا ہے اور 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھتا ہے. کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں؟ کیوں مانگتے ہیں مدد بھائی؟ اگر آپ خود غنی ہیں, ایک غنی غنی سے تھوڑی مدد مانگتا ہے, ایک فقیر غنی سے مدد مانگتا ہے. تو پہلے آپ نے آپ کو فقیر تو سمجھیں کہ آپ فقیر ہیں مالک کی بارگاہ میں. یہ سفر ہی فخر سے غنا کا ہے, یہ عبادت جو ہے. تم عبادت کرو پھر ہم کیا کریں گے, دنیا کے تمام خزانے تمہارے سپرد کر دیں گے. ہم جو کہتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے, پھر تم کہو گے ہو جا تو ہو جائے گا. کیسے ہوگا یہ؟ اچھا پھر یہ بھی بندگی کے خلاف ہے کہ انسان یہ سوچ کے کہ یہ سب ملنا شروع ہو جائے. جیسے تیول عرض کا مسئلہ ہے, لوگوں عرفا سے سنا ہوگا آپ نے بارہا, کہ ایک نماز یہاں پڑھتے ہیں کربلا میں, دوسری نماز مدینے میں پڑھتے ہیں. ممکن ہے یہ سب, لیکن وہ عبادت اس لیے نہیں کرتے. مولا کائنات نے کیا کہا ہے کہ میں نہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ مجھے جنت کا شوق ہے, نہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ دوزخ سے جو ہے خوف ہے, بلکہ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تو اہل عبادت, تو لائق عبادت, ساری چیزوں کو مائنس کر کے صرف تجھے چاہتا ہوں میں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تیری ضرورت ہے, مجھے تو چاہیے. اس کا عملی طریقہ کیسے پتہ چلے گا؟ خالق سے ارتباط کیسے پتہ چلے گا؟ مصلی پہ آ کے پتہ چلے گا. مصلی پر کتنی کیفیت انسان کی, واقعاً اس کا قلب کتنا حاضر ہے, خود کو بدن کو تو اس نے پہنچا دیا ہے, قلب کتنا, دل کتنا حاضر ہے مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا, دل کتنا چاہ رہا ہے, اس کا عملی اظہار کیسے ہوگا نوجوان دوستوں کے لیے؟ ویسے تو ایک استاد کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب سجدے میں ذکر واجب کتنا ہے, سبحان ربی الاعلی و بحمد, ایک مرتبہ یا 3 دفعہ سبحان اللہ, اور مستحب کتنا ہے, 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ, اس کی کوئی تعداد نہیں ہے کہ کتنی دفعہ کرنا ہے, کر کے دیکھیں ذرا ہم اور آپ. وہ کہتے ہیں واجب کے بعد اگلا ذکر ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے پہاڑ سر پر سوار ہے, یا پیچھے سے کوئی چٹکی نوچ رہا ہے کہ بس کرو سجدے سے سر اٹھاؤ. عملی طور پہ ایسا ہوتا ہے, نہیں ہوتا. اگر پروردگار ایک دفعہ فقط سبحان اللہ سے کفایت سمجھے تو پھر دوسرا سبحان اللہ بھاری ہو جائے گا. تو کیوں ہو رہا ہے؟ ون ڈے کا ٹائم کتنا ہے, ون ڈے میچ جو آتا ہے ٹی وی پہ کتنا, کتنی دیر کا ہوتا ہے وہ, کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر ٹیسٹ ہو تو اس میں تو کیفیت نہیں ہوتی. ابھی ورلڈ کپ فائنل شروع ہو جائے گا, یہ فٹ بال کا جو شروع ہو جائے گا, پتہ چلتا ہے کتنی دیر گزر گئی اور کتنی دیر باقی رہ گئی, کبھی دیکھیے اس میں گھڑی؟ سب چیزیں مان رہے ہیں ہم, سب ہر چیز مان رہے ہیں کہ مشکل بھی ہو رہی ہے, مرض بھی تشخیص پا گیا انسان کے لیے. ہوتا نا کہ پہلے مرحلے میں طبیب کے پاس جائے, پہلے تو جائے طبیب کے پاس, درس میں آنا ہی مصیبت ہے. درس میں لگتا ہے جو کرا رہے ہیں ان کا فائدہ ہے, جو لوگ درس کرا رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. پہلا مرحلہ تو درس میں آنا, اب طبیب سے نسخہ بھی سمجھ لینا, مرض کی تشخیص بھی پا لینا, نسخہ بھی لے لینا. اب بتائیے کون سی حجت باقی رہ گئی ہے؟ وہ لوگ جن کے پاس فرش اعظم موجود ہو, جس قوم کے پاس امام حسین کی عزاداری موجود ہو، جن لوگوں کے پاس اب فاطمیہ موجود ہو، خالق کی بارگاہ میں جواب دے سکتے ہیں کہ تم فرض کریں وہ کہے گا کہ تم یہاں تک آ سکتے تھے، یہ نیچے کیوں رہ گئے؟ دے سکتے ہیں جواب؟ کوئی دے سکتا ہے ہم میں تو جواب؟ شہید متاری کا جملہ ہے کہ تمہارا ہر عمل ایسا ہو اور اتنا لاجیکل ہو اور اس کی لاجک اتنی ویلڈ ہو کہ تم خدا کے سامنے جب خدا پوچھے تو خدا کو قانع کر سکو. پتا ہے کس کو قانع کرنا ہے؟ کس کو آپ نے جواب دینا ہے؟ اللہ کو. ہونا ہے نہیں ہونا حساب کتاب پہلے تو پتا ہے، ہونا ہے نہیں ہونا ہے، کہیں ہے کوئی گنجائش؟ ہو سکتا ہے کوئی سائڈ کا راستہ ہو، کوئی اور راستہ ہو نکل جائے. شعر میں تو بہت آسان ہے، شعرا تو بہت آسانی سے نکال دیتے ہیں آدمی کو، کیا روایات بھی آسانی سے نکالتی ہیں آدمی کو. آئمہ علیہ السلام کی جو روایات ہیں وہ بھی نکال دیتی ہیں آدمی کو آسانی سے.